نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عامة رسما شروع میں لکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ حضرت والا کی صحت بخیر ہوگی, ایسا کوئی جملہ میں نے لکھا. تو حضرت جب خط واپس آیا تو اس کے اوپر حضرت نے حاشیہ کھینچا تھا, اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ بندہ کفارہ سیئات کی منزل سے گزر رہا ہے بیمار سے. تو یہ نہیں فرمایا کہ میں بیمار ہوں. امید ہے کہ حضرت والا بخیر ہوں گے, جو لکھا تھا اس پر کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ بندہ کفارہ سیئات کی منزل سے گزر رہا ہے, اور نیچے لکھا تھا کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تکلیف بیمار ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, کوئی بھی تکلیف, تو بندے تین قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک قسم تو ان کی جو ہائے واویلا کرتے ہیں, شکوہ شکایت کرتے ہیں. مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف کیوں ہوئی. اور کبھی کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, میرا پڑوسی کچھ بھی نہیں کرتا, پھر بھی اسے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ مجھے ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ تکلیف, بیماری, یہ سب رحمتیں ہیں. تو کیسے پتا چلے گا رحمت ہے یا عذاب ہے؟ تو ایک قسم بندوں کی یہ ہے کہ ہائے واویلا کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, اور رجوع اللہ نہیں کرتے, بلکہ پچھلی عبادتوں میں بھی کمی آ جاتی ہے, ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ڈپریس جیسے ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا. ہوتا ہے ایسا کہ تکلیف آتی ہے تو نوافل بھی چھوٹ جاتی ہے, ہمت نہیں ہوتی سب کرنے کی, تلاوت میں کمی آ جاتی ہے. دوسری قسم ان کی ہے جو صبر کرتے ہیں, اور صبر کا معنی یہ نہیں کہ ہائے ہائے نہیں کرتے. تکلیف ہوگی تو کہیں گے کہ بہت درد ہو رہا ہے, یہ حرج نہیں, یہ کیا سوچ رہا ہے وہ دیکھنے کا. تو دماغ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ جس حال میں رکھے کوئی حرج نہیں, لیکن کمزور ہوں, اللہ اس بیماری کو دور کر دے, دعا بھی کرتا ہے, لیکن شکوا نہیں, صبر. یہ دوسری جماعت. اور تیسری جماعت اللہم لک الحمد و لک الشکر والی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹی بی نہیں ہوئی, کینسر نہیں ہوا, فلو ہی سے ٹال دیا. تین جماعتیں. حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل قدر شخص ہیں, بہت بڑے آدمی. دیکھو سب سے بڑا وہ ہے جو صاحب علم ہو اور صاحب عمل ہو. کسی کا علم بہت زیادہ ہو تو شیطان کا علم بھی بہت زیادہ تھا. علم سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, علم کے ساتھ عمل ہو تو بڑا ہوتا. تو ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ ایک دن جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے. اسی مسجد میں ان کے استاد کا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے آیا, تو اس نے گھر جا کر کے اپنے والد سے کہا کہ ابو عثمان حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں بیٹا, میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بیٹے نے کہا کہ انہ قد احرم, انہوں نے تو احرام کی چادریں پہن لی ہیں. आज वो ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो मैंने देखा कि नीचे लुंगी पहनी हुई है और ऊपर चादर, जैसे मुहरिम होता है। अबू उस्मान खैरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी लोग कमीज पहनना शुरू कर चुके थे, कुर्ता कफनी, चादर नहीं ओढ़ते थे। तो उनको ने कहा कि ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए आए, नीचे लुंगी पहनी हुई थी ऊपर चादर, तो मैं खुद देख कर गया है, वो एहराम की चादरों में थी। तो उनके अब्बा ने कहा कि बेटा, असल में अबू उस्मान की आदत यह है कि जब भी उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आ जाती है तो उस पर अमल करते हैं, और इस वक्त वो मेरे पास हदीस की एक किताब पढ़ रहे हैं, और आज ही मैंने उनको एक हदीस पढ़ाई जिसमें ये जिक्र था कि सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इमामत फरमाई इस हाल में कि आपने एक लुंगी पहनी हुई थी और चादर पहनी हुई थी। तो कहा कि इस हदीस पर अमल करते हुए उन्होंने ईशा की नमाज में ऐसा किया होगा। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। हमारा तो जहन कभी जाता भी नहीं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, और अब जब इनके किस्से को सुनने के बाद जहन जाता है, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं होगी कि मुसल्ले पे हम लुंगी और चादर के साथ आए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पूछेंगे कि मौलवी साहब ये क्या है, तो कह देने का कि ये अल्लाह के नबी की एक अदा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होगी। ये है अबू उस्मान हेरी। तो इल्म हो सही, अमल सही हो, फिर मारिफत खुदावंदी पैदा होती है, और जब मारिफत खुदावंदी पैदा होती है तो इंसान खुद को पहचान लेता है। मारिफत खुदावंदी होती है तो इंसान खुद को पहचान लेता है। ये बुजुर्गान दीन जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मैं सियाहकार हूं, मैं नाकारा हूं, मैं गंदा हूं, तो उनकी देखा देखी हम भी ऐसा करते हैं, मैं सियाहकार हूं, मैं नाकारा हूं। तो हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मदनी रहिमहुल्लाह ताला दोनों के कलाम में मैंने पढ़ा कि ऐसा कोई कहे तो इस बात करने का, वाकई आपने सही कहा, आप नाकारा हैं, आप सियाहकार हैं। तो क्या फिर उसके तेवर देखने की, कितना सियाहकार है और कितना नाकारा है, कितना हकीर है, वो पता चल जाएगा। एक मजदूर है, हकीकत में मजदूर है और खुद को मजदूर समझता है, तो आप अगर ऐसा कहेंगे कि ये मौलाना साहिब है, दारुल उलूम में हदीस पढ़ाते हैं और ये मजदूर हैं, खेती में मजदूरी करते हैं, कुछ भी नाराज नहीं होगा। एक शख्स अपने को हकीर समझता है और उसको आप ये कहोगे वाकई आप हकीर हैं, नाराज क्यों होगा। तो ये हजरत जो नाकारा और सियाहकार वगैरह कहते हैं, तो हम लोगों का ऐसा होता है कि इतने बड़े, हम सब में बड़े, और पूरी दुनिया इनको बड़ा समझती है, और ये कहते हैं कि नाकारा, कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई फॉर्मेलिटी होगी कि मैं हकीर हूं, वरना इनके दिल में भी ऐसा ही होगा कि मैं बड़ा तो मैं ही हूं। चूंकि हम लोग उस मकाम पर पहुंचे नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता। तो मैं खुद को ऐसा समझता हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, और अपने किसी मुरीद के सामने मुझे ख्याल आता है कि ये जरा समझदार मुरीद है, इसके सामने मैं कहूंगा कि मैं तुमसे भी ज्यादा गंदा हूं, तो ये समझदार मुरीद है, वो हकीकत में ऐसा समझेगा नहीं। ऐसे हकीर लोग बहुत समझदारी से काम लेते हैं, वो इतने हकीर नहीं होते, तो समझ लेता है कि इस वक्त जिस मजलिस में मैं बैठा हुआ हूं ये समझदार लोग हैं। मैं अगर कहूंगा कि मैं हकीर हूं, वो हकीर समझने वाले नहीं है, बल्कि और ज्यादा मेरे अकीदतमंद हो जाएंगे कि ओह, इतने बड़े होकर के हकीर कहते हैं अपने को, वहीं पर ये हकीर होने का दावा करता है। तो आदमी अलमरू यकीस वाला नफ से ही, अंदर जो है वो بت بیٹھا ہوا ہے بڑھائی کا, مگر پھر بھی زبان سے کہتا ہے کہ میں ناکارا, میں سیاہ کار, میں گندا. تو کسی بزرگ کو ایسا کہتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے. ایک جگہ پر حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے, ایک جگہ پر ایک بزرگ گئے, دیہاتیوں کا علاقہ تھا, تو مرید جو ہے حضرت کو دعوت دے کر اپنے یہاں لے گیا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. کئی نیتیں ہوں گی, حضرت کی خدمت کریں گے, حضرت کا فیض اٹھائیں گے, گھر میں برکت ہوگی, جو بھی نیتیں ہوں گی, ساتھ میں یہ بھی نیت ہوگی کہ ہمارے علاقے میں تو ایسا کوئی ماحول ہے ہی نہیں, تو حضرت تشریف لائیں گے تو, اور حضرت گھر میں تشریف لائے, یہ نکل پڑے اور گھر گھر جا کر گشت کرنے لگے کہ میرے گھر میں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں, آپ آئیے اور ان کی صحبت میں بیٹھیے. یہ بھی گشت کر رہے تھے کہ ایک صاحب ان کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا تو بزرگ نے ہی دروازہ کھولا, وہ صاحب تو تھے نہیں. کہ فلاں صاحب ہیں؟ تو کہا کہ نہیں نہیں ہے. تو کہ آپ وہی بزرگ ہیں جو ان کے گھر میں آئے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں, میں تو بزرگ بزرگ نہیں ہوں, میں تو ایک معمولی انسان ہوں. تو کہا ہم تو آپ کو بزرگ سمجھ کے آئے تھے, آپ تو خود ہی منکر ہیں, ہمارے دوست خامخائی کہہ رہے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں, وہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, السلام علیکم, وہاں سے چلے گئے. اب یہ جا رہے تھے کہ وہ دوست آ رہے تھے, تو کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ, آئیے گھر پر. تو کہ میں تو ہو کے آیا, جن کے لیے آپ کہنے کے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ تو خود منکر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بزرگان دین ایک مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ ایسا ہی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو کہنے لگا کہ یہ کیسا مقام ہے کہ اس پر پہنچنے کے بعد آدمی جھوٹ بولنے لگ جاوے. یہ عجیب مقام ہے, تو سمجھ میں نہیں آئے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے, ہم سب محتاج ہیں, اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ خالق اور ہمارے درمیان حجاب ہوتا ہے. میں پہلے حصے مثال سے سمجھاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا. اسلامک دعوی اکیڈمی میں مفتی صاحب پڑھاتے ہیں, اور اسلامک دعوی اکیڈمی میں جتنے اساتذہ ہیں عمر میں بھی یہ بڑے ہیں اور علم میں بھی یہ بڑے ہیں, پر اسلامک دعوی اکیڈمی سے باہر جو کچھ بھی ہے ان کے اور اس کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے کہ بھائی فلاحی دارین میں کون ہے, ڈابھل میں کون ہے, بری میں کون ہے, ڈیوز بری میں کون ہے, کچھ پتا نہیں. یہ اپنے کو کیا سمجھتے رہیں گے, یہ سب سے بڑا میں ہی ہوں. جیسے کہ ان سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے اور ان کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے, حجاب ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جیسے ہی حجاب کھل جاوے, اور یہ بجائے اس کے کہ یہاں کے استادوں کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں, حضرت مفتی احمد صاحب کے ساتھ یہ مقابلہ شروع کر دیا اپنا, تو یہ ادھر چھوٹے لوگ جتنی بھی ان کی تعریف کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں مفتی احمد صاحب کو, تو احساس ان کا کیا ہوگا کہ میں کچھ نہیں ہوں. اب وہ پورا مدرسہ کہے گا کہ سب کچھ آپ ہیں, یہ کہیں گے نہیں میں کچھ نہیں ہوں. اب یہ جب میں کچھ نہیں ہوں کہہ رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بڑے ہیں, پھر بھی ان کو یہ پتا نہیں کہ ان کے ذہن میں اس وقت حضرت مفتی احمد صاحب کا نقشہ ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں ہوں. معرفت خداوندی جب تک حاصل نہیں ہوتی تو بندے اور خالق کے درمیان حجاب ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنے کمالات کا مقابلہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ کرتا رہتا ہے, اس لیے اس میں انا آ جاتی ہے. اور دل پر محنت کرنے کے نتیجے میں اس کے اور اللہ کے درمیان کا حجاب جب کھل جاتا ہے تو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ سب سے بڑے ہیں، مگر اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس لیے جب یہ مقام حاصل ہو جائے اللہ کی معرفت کا اور پھر وہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہی ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، یعنی یہ مقام مجھے حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھنے لگ جاؤں اور اللہ کے مقابلے میں اپنے کو ہیچ سمجھنے لگ جاؤں، یہی ہے میرا اعزاز. تو ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ تھے تو بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، کہیں جا رہے تھے تو گھر کی بالائی منزل سے کسی نے ان پر راکھ پھینک دی. کرتے ہیں لوگ کھڑکی کھول کر کے پھینک دیتے ہیں، اب اعتکاف میں ہیں گندگی پھینکنے کے لیے باہر کیسے جائیں، تو کھڑکی کھولی اور پان کھانے والے بھی جہاں چلتے چلتے ریل گاڑی کی ٹرین سے بھی ریل گاڑی کی کھڑکی سے بھی، اور پچھلے ڈبے میں جا کر کسی کو لگ بھی سکتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے ان سب چیزوں. تو کسی نے راکھ پھینکی اور حضرت پر راکھ گری، راکھ گری، حضرت نے محسوس کر لیا کہ میرے اوپر چولہے کی راکھ گری ہے، ایشز گری ہے. تو سب سے پہلا کام حضرت نے کیا کہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے اٹھ کر کے دیکھا کہ میرے ساتھیوں کو ناگواری ہوئی ہے. بڑے شیخ تھے تو مریدوں کو تکلیف ہوتی ہے، ناگواری ہوئی تو ان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. کس بات پر اللہ کا شکر ہے؟ کہ ابو عثمان حیری تو اتنا نالائق ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے انگارے برسنے چاہیے تھے، اللہ نے راکھ ہی سے ٹلا دیا. بھائی دل کرتا ہے کہ نہیں ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہمارے اندر بھی باطن کے اوصاف آ جائیں. بہت آسان ہے، بس تھوڑی یہ بزرگوں والی جو ترتیب ہے اس پر چل کر کے اپنے کو ٹھیک کر لیں، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے. یہ سارے اوصاف پانا تو بہت مشکل ہے، لیکن جو تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد کر، اللہ کھینچ لیتے ہیں اس کی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں. تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ڈائگنوز ہو گیا کہ کینسر ہے آپ کو، ہائی واویلا شروع ہو گیا. یا یہ کہ صبر، ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن صبر. اور تیسرا شکر. اب کینسر میں بھی شکر کا پہلو وہ نکال لے گا کوئی نہ کوئی پہلو، کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام تر نالائکیوں کے باوجود بھی 50 سال تک تو زندہ رکھا، 50 سال تک عافیت سے رکھا، اور اب 50 سال کے بعد بیماری جی وہ بھی کینسر کی بیماری، اور امید قوی یہی ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا، مجھے صبر شکر کے ساتھ چلائے گا، اور یہ کینسر کی بیماری بھی میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنے گی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دیکھو ایک ہے اوپر اوپر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہنا کہ اللہ کا شکر ہے دل میں، یہ میں دل کی بات کرتا ہوں. یہ تین قسم کے لوگ ہیں. اب میں مولانا کو نہ دیکھوں کہ مصیبت کے وقت ان کی کیا حالت ہے، اور مفتی صاحب کو بھی نہ دیکھوں، یہ ہمارے اپنے لیے ہے. یہ تھرمومیٹر خود کو دیکھنے کے لیے ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں. اب مجھے نزلہ زکام فلو ابھی ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے، تو یہ تکلیف جو ہو رہی ہے تو مجھے خود کو دیکھنا چاہیے کہ ان تین شکلوں میں سے کون سی شکل ہے، تو مجھے اپنا مقام معلوم ہو جائے گا خود بخود. آج کل ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں چوری ہو گئی، فوراً بدگمانی، زکات نہیں نکالتا ہوگا. یہ تھرمومیٹر دوسروں کے لیے نہیں ہے، کیا پتا کہ وہ زکات نکال رہا ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اور اللہ اس چوری کے نتیجے میں اسے اپنے یہاں کیا عطا کرنا چاہتے ہیں. एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन सब अपना करते रहो, दूसरों का एमआरआई सीटी स्कैन उनके शुयुख करते रहेंगे। हम मुसले थोड़े हैं, हम किसी के मुहासिब थोड़े हैं। हमें तो अल्लाह ने दुनिया में अपनी जिंदगी बनाने के लिए भेजा था, और दूसरों की भी जिंदगी बनाओ, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। तो ये तीन किस्म के लोग हैं। अगर पहली कैटेगरी में कोई है तो उसे समझ जाना चाहिए कि ये जो मुसीबत आई है ये अल्लाह की पकड़ और अल्लाह का अज़ाब है। अगर शिकवा शिकायत है, ये अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह की पकड़ है, और इस मुसीबत के नतीजे में उसे रुजू इल्लाह की तौफीक नहीं मिलेगी, वो धीरे धीरे अल्लाह से दूर हो जाएगा और दूर होगा। ये पकड़ है। अगर दूसरी कैफियत है कि सब्र कर रहा है, सब्र, ये अल्लाह माफ कर दे, ये अल्लाह मुझे ठीक कर दे, मगर शिकवा शिकायत नहीं मगर फिक्र में है और सब्र कर रहा है, तो ये अलामत इस बात की है कि ये बीमारी इसके लिए रहमत है। और अगर शुक्र अदा कर रहा है तो बदतरी की औला, ये अलामत है रहमत की। लेकिन इन दोनों में जो फर्क है उसकी वजह यह है कि दोनों पर जो रहमत है इस रहमत में फर्क है। सब्र कर रहा है उस पर रहमत का पहलू यह है कि ये तकलीफ और ये बीमारी उसके लिए कफारे सईयात है, और शुक्र अदा कर रहा है इसका मतलब यह है कि ये मुकर्रबीन बारगाह में से है, इसके नामे आमल में गुनाह कोई नहीं है, और ये तकलीफ इसलिए आई है कि रफे दरजात है। तो अकाबिर मशाइख बुजुर्गान दीन उन पर जो तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो रफे दरजात के लिए आती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर अकाबिर अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में काफी तकलीफों से गुजरते हैं, तवील मुद्दत तक बीमार रहते हैं, बहुत मशक्कतें उन पर होती हैं। हजरत हकीम अख्तर साहिब रहिमहुल्लाह तआला को फालिज का हमला हुआ और एक लंबी मुद्दत तक उस हालत में रहे, 15-20 साल, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। इसी तरह सब बुजुर्गों के बारे में सुनने में आता है कि इतने हफ्ते तक साहिब फिराश रहे, एक महीने तक साहिब फिराश रहे, ये सब रफे दरजात का सामान होता है। तो मैं अपने हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अर्ज कर रहा था कि अकाबिर मशाइख को रफे दरजात के लिए तकलीफों में डाला जाता है, लेकिन वो रफे दरजात नहीं समझते। इसीलिए जब भी उनको कोई कहता है कि हजरत आपके लिए इंशाल्लाह रफे दरजात है, तो वो जवाब में क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह कफारे सईयात। तो मैंने हमारे हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो काफी बीमार रहते थे, इंतकाल हुआ 7वें या 8वें हार्ट अटैक पर, तो उससे पहले 6-7 हार्ट अटैक हो चुके थे, 7वें या 8वें पर हार्ट अटैक हुआ और दीनी सफर पर निकले थे, सक्खर से कराची जा रहे थे और रेलगाड़ी में विसाल हुआ और रूह निकलने से पहले जो आखिरी अल्फाज थे जुबान पर वो ये थे, बार बार फरमा रहे थे मक्का मदीना, मक्का मदीना, मक्का मदीना, मक्का मदीना। तो अपनी जिंदगी में ये फरमाते रहते थे कि दिल ये करता है कि बस अब अल्लाह ताला दो कामों में लगाए रखें, एक ही अल्लाह अल्लाह वाला सिलसिला कि खुद भी अल्लाह अल्लाह करें, दूसरों को भी इसकी तरफ लाएं, और दूसरा बार बार हरमैन शरीफेन की जियारत हो। तो हजरत को जहां कहीं भी बुलाया जाता था तो चाहे कितनी ही मशक्कत पड़े यूं आने में, लेकिन कोशिश पूरी यही होती थी कि उमरा करके आते थे या उमरा करके जाते थे। इंग्लैंड भी तशरीफ लाए तो उमरा करके। تو حضرت کے خادم تھے وہ بھی انتقال کر گئے, ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ظاہر ہے کہ حضرت سے ہمیں بہت محبت تھی اور اب بھی ہے, تو دل کرتا ہے کہ آخری حالات ذرا پھر سنیں, آمنے سامنے ملے تو سنیں. تو فرمانے لگے کہ حضرت بار بار مکہ مدینہ مکہ مدینہ کہہ رہے تھے اور میری طرف تو دیکھ نہیں رہے تھے, آخری وقت تھا, ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ, کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے مکہ مدینہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا. اور شیخ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق اور اپنی اصلاح کی اتنی زیادہ فکر کہ خود مجھ سے فرمایا تھا اور سب سے فرماتے تھے مگر مجھ سے, میں نے تو خود سنی ہوئی بات ہے, فرماتے تھے کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات میرے پاس 1000 ہیں. 1000 تو حضرت مسیح الامت کے خطوط ان کے پاس ہیں. اور کہا کہ کئی خطوط ایسے ہوتے تھے کہ شیخ جواب نہیں دیتے. اور مجھ سے ایک دن فرمانے لگے کہ جذبہ میرا اتنا تھا کہ میں ایک خط روانہ کرتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ خط گیا ہے تو وہاں سے اب آ رہا ہوگا, تو دل یہ کرتا تھا کہ حضرت کا خط میرے پاس پہنچے اس سے پہلے میرے خط کو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے. تو کہا جواب ابھی آتا نہیں تھا کہ میری طرف سے دوسرا خط روانہ ہو جاتا تھا, احوال سے بھرا ہوا, ایک ایک چیز پوچھتا تھا. اور ذہن میں نے یہ بنا لیا تھا کہ کرنا وہ ہے جو حضرت فرمائے, دینی امور میں دنیاوی امور میں دونوں میں, چاہے عقل میں آئے نہ آئے. تو فرمانے لگے کہ جب میں معذور ہو گیا تو دوستوں کا مشورہ یہ ہوا کہ آپ کو اب چلنے میں بہت دقت ہوتی ہے, تنفس کے شکار ہو جاتے ہیں, تو آپ کو ویل چیئر میں بیٹھنا چاہیے. ڈاکٹروں نے بھی مشورہ دیا تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر تو میں یہ نہیں کر سکتا. تو میں نے حضرت پہ خط لکھا کہ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے, میری صحت کا بھی تقاضا ہے کہ میں اب ویل چیئر استعمال کروں, حضرت کیا فرماتے ہیں. تو کہ پہلے خط میں اجازت نہیں دی, وہاں سے خط اس کے اوپر حاشیہ یہ تھا, یہ ویل چیئر وہی چیز ہے جس میں حضرت شیخ الحدیث سہارنپور والے بیٹھا کرتے ہیں. وہاں سے یہ سوال آیا تو حضرت اس پر یہ فرماتے تھے, حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ ہمارے اکابر کا طرز یہ رہا کہ ایسی چیزوں میں بھی بزرگوں کی سند ڈھونڈتے تھے کہ ویل چیئر میں بیٹھنے کی اجازت دو تو بزرگوں میں سے کوئی کرتا ہے کہ نہیں, اسلاف کے ساتھ اتنی وابستگی. تو کہا کہ یہ پوچھا کہ یہ ویل چیئر وہی چیز ہے جس میں سہارنپور والے شیخ الحدیث بیٹھا کرتے ہیں. حضرت شیخ کا بہت احترام تھا, بہت زیادہ احترام تھا. حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تمہیں شیخ الحدیث کے مقام کے بارے میں کیا بتلاؤں, بیان میں کہتے تھے حاجی فاروق صاحب, میں تمہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں کیا بتلاؤں, میرے ابا جی یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب اولیاء اولیاء ہیں اور شیخ الحدیث سرتاج اولیاء ہیں, اور حالانکہ دونوں معاصر تھے, دونوں معاصر تھے, کیونکہ تمام اولیاء اولیاء ہیں اور یعنی ہمارے زمانے کے, اور شیخ الحدیث سرتاج اولیاء ہیں. تو احترام بہت, اس لیے کہا کہ شیخ الحدیث ہے. ایک مرتبہ کسی نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا, اور خط لکھا اس میں لکھا تھا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ ہمارے یہاں دستور ہے جو بخاری پڑھاتے اسے شیخ الحدیث کہتے ہیں. تو حضرت نے اس پر تبصرہ یہ فرمایا کہ کسی بھی فن کا شیخ اس کو کہا جاتا ہے جو اس فن کے تمام کلیات سے واقف ہو. علماء کے لیے بہت مفید بات ہے, کسی فن کا شیخ اس کو کہا جاتا ہے جو اس فن کی تمام کلیات سے واقف ہو اور پھر ان کلیات سے جزئیات کے استخراج کی اس میں صلاحیت ہو. تو شیخ الحدیث اس کو کہا جائے گا جو فن حدیث کے تمام کلیات کو جانتا ہو اور ان کلیات سے پھر جزئیات کے استخراج کی صلاحیت ہو. اور پھر یہ فرماتے تھے, فرمایا اس میں تبصرہ کیا کہ یہ تعریف میرے اوپر صادق نہیں آتی, اس لیے میں شیخ الحدیث نہیں ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ شیخ الحدیث دیکھنا ہو تو سہارنپور جاؤ. حضرت شیخ کے بارے میں فرمایا, حالانکہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن لوگوں نے تقریر بخاری سنی انہیں پتا ہے کہ کتنا اونچا مقام کا, کہ شیخ الحدیث دیکھنا ہو تو سہارنپور. یہ دیکھو نا معاصرت, مگر دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام کتنا. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں سے جواب میں لکھا کہ جی ہاں یہ ویل چیئر وہی ہے جس میں حضرت شیخ الحدیث بیٹھتے ہیں. تو وہاں سے جواب ہے کہ پھر کوئی مزائقہ نہیں, پھر کوئی مزائقہ, یعنی کتنا اپنی اصلاح کرائی سر کے لیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے دل کے دورے پڑے اور میرے کچھ دوست احباب جو ہیں انہوں نے کوشش کی, تو اس وقت کا تو مجھے علم نہیں, لیکن اس وقت پوری دنیا میں ہارٹ کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ ایجپٹ کے ڈاکٹر یعقوب مجدی تھے. اور مصری لوگ چونکہ جیم کو گیم بولتے ہیں, اس لیے انگلش میں ان کو انگریز لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر یعقوب ماگڈی. ڈاکٹر حضرت جانتے ہیں سب سے بڑے وہ تھے. ڈاکٹر یعقوب مجدی ان سے رابطہ کیا حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ڈاکٹروں نے, اور ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیا, اور یہ بات طے ہو گئی کہ انگلینڈ کی کسی ہاسپٹل میں وہ حضرت کو دیکھے گا اور ضرورت پڑے گی تو اسی وقت آپریشن بھی کر دے گا. اور دورے ایک دو مرتبہ پڑ چکے تھے, ضروری تھا. تو حضرت کے سامنے جب ڈاکٹروں نے یہ تجویز پیش کی تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو حضرت مسیح الامت کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرتا, اس لیے آپ ابھی وہاں کوئی بات پکی طے نہ کریں, مجھے حضرت سے اجازت لینے دیں. یہ خود میں نے سنی ہوئی بات نہیں, میں نے حضرت پر پوری تفصیل لکھی. تو کہا کہ پوری تفصیل پڑھنے کے بعد لمبا خط پوری تفصیل, اس میں حضرت نے صرف ایک جملہ لکھا جس سے میں یہ سمجھا کہ حضرت کی منشا نہیں ہے. حضرت نے صرف یہ جملہ لکھ دیا, اونچی دکان پھیکا پکوان, بس اتنا لکھا. اونچی دکان پھیکا پکوان, نیچے محمد مسیح اللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نام بہت بڑا ہے یعقوب کا, لیکن تمہارے لیے مفید نہیں ہوگا, آپریشن تمہارے لیے مفید نہیں ہوگا. کیا اس کے بعد دورے میں دورے پڑتے رہے, مگر حضرت مسیح الامت کے وصال کے بعد بھی ہم نے اپنی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں پائی. حضرت فرما گئی تھی ختم, اور انتقال اسی میں ہوا ساتویں آٹھویں دورے پر. تو بیمار رہا کرتے تھے لیکن خوش و خرم, ہمیشہ خوش و خرم. فرماتے تھے کہ حیات جو ہے یہ مستعار ہے, جتنی ہے اتنی ہی رہے گی, اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. تو بیمار تھے تو میں نے خط میں کہا کہ امید ہے کہ حضرت والا بخیر و عافیت ہوں گے, کچھ اس طرح کا کوئی جملہ میں نے لکھا. تو بیمار آدمی ایسا لکھتا ہے نا کہ اس وقت مجھے بہت فلو چل رہا ہے, دعا کرنا, بدن میں درد بہت ہے, دعا کرنا. لیکن یہ بزرگوں کی بات ہے. حضرت نے جواب میں کیا لکھا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بندہ کفارے سیئات کی منزل سے گزر رہا ہے. اب اگر یہ تفصیلات کوئی جانتا نہ ہو کہ کفارے سیئات کس پر ہوتا ہے, تو پتا نہ چلے کہ حضرت مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں. کفارے الحمد اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بیمار کیا, اور بیماری کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو کیا گناہوں کی معافی کی منزل سے میں ابھی گزر رہا ہوں, الحمدللہ. اللہ تعالی شان و ہمارے اوپر فضل فرمائے. تو یہ کفارہ سیئات کی منزل ہے بیماری. لیکن ہم لوگ چونکہ کمزور ہے اس لیے اللہ سے عاجزی کرنی چاہیے. سب اکابر بھی عاجزی کرتے تھے, کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ کفارہ سیئات کی منزل ہی رہے میں خوش ہوں, نہیں, سب عاجزی. اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے عجز, اپنی کمزوری کا اظہار کرے. اللہ ہی چاہتے ہیں تو کہے کہ اے اللہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چل رہی تھی, مشہور واقعہ ہے. اور حضرت اس مجلس میں یہ فرما رہے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے مکہ مکرمہ میں, تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس طرح صحت اللہ کی نعمت ہے, بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے. صحت اللہ کی نعمت, بیماری اللہ کی نعمت. اور سمجھا رہے تھے یہ مضمون کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے, ہماری بیوی بہت بیمار ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا. ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ بیماری نعمت ہے, اور نعمت کے ازالے کی تو دعا نہیں ہو سکتی. کوئی یہ دعا تو نہیں کرتا نا کہ اے اللہ میرا مال لے لے, اے اللہ میری جوانی لے لے, اے اللہ میرے بچے کو اٹھا لے. نعمت کے ختم ہونے کی کوئی دعا نہیں کرتا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ابھی حضرت یہ فرما رہے تھے کہ بیماری بھی نعمت ہے, اب اگر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بیماری کو دور کر دے, اس کا مطلب ہے کہ نعمت کو لے لے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا ہوں. اب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت اونچے پائے کے عالم تھے, اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کافیہ تک تھی, آدھے مولوی تھے. لیکن معرفت خداوندی اور نور باطن کی وجہ سے ایسے ایسے علوم القا ہوتے تھے اللہ کی طرف سے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنگ رہ جاتے تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور غیر عالم سے کے معتقد ہو گئے, تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کیا وجہ ہے, کیا دیکھا ان میں؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے علم کی وجہ سے ہی معتقد ہو گیا. ان کے علوم وہ دیکھے جو کہیں دیکھنے میں نہیں آئے, ہمارے پاس بھی نہیں ہے جو وہاں ہے. اس کے بھی کئی واقعات ہیں لیکن آج مجلس کو طول دینا نہیں چاہتا. اس کے بھی عجیب عجیب واقعات ہیں. تو تشریف فرما ہے حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرما رہے کہ بیماری بھی نعمت. اور ایک اور صاحب آئے کہنے لگے حضرت دعا فرما دیجئے, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اب تو حضرت دعا کریں گے کہ اللہ بیماری کو دور فرما دے. تو یہ تو نعمت کو دور کرنے کی دعا ہوئی, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر حضرت دعا نہیں کرتے تو یہ پریشان شخص ہے, اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, اب حضرت کریں گے کیا؟ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. معرفت خداوندی حاصل کا فوراً حضرت نے دعا شروع کر دی, اور حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ بیماری بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت, لیکن صحت کی نعمت ایسی نعمت ہے جسے ہم ہضم کر سکتے ہیں, اور بیماری کی نعمت ایسی نعمت ہے جسے ہم ہضم نہیں کر سکتے. ہے نا, آپ کسی کے گھر چلے جاؤ اور اس نے یہ جو میتھی کی بھاجی ملتی ہے کڑوی, اس کے پکوڑے بنائے ہوئے ہیں, نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری طرف بہترین حلوہ بھی پکا ہوا ہے, وہ بھی نعمت ہے, دونوں نعمتیں ہیں. لیکن آپ شوگر ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہے تو بھاجی کے پکوڑے تو آپ ہضم کر سکیں گے, یہ حلوہ ہضم نہیں کر سکیں گے. ہے تو نعمت دونوں, تو آپ اس سے دور رہیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ صحت بھی نعمت ہے اور بیماری بھی نعمت, لیکن صحت ایسی نعمت ہے جسے ہم ہضم کر سکتے ہیں, اور بیماری ذرا بھاری پڑتی ہے. اس لیے آپ بیماری کی نعمت کو لے لیجئے اور صحت کی نعمت دے دیجئے. دیکھو بزرگوں کے واقعات, بزرگوں کے ملفوظات, یہ سب اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنا سیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے بزرگوں کی صحبت میں رہو, مگر بزرگوں کی صحبت میں اچھی نیت لے کر جاؤ. ہم کب جاتے ہیں, بچہ بگڑ جاتا ہے, بچہ بگڑ جاتا ہے تو جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر دھیرے سے, کیسے آنا ہوا, بس آپ کی زیارت کے لیے. آج مجلس تھی تو سوچا کہ میں شرکت کر لوں, پھر موقع ڈھونڈتے رہیں گے اور دھیرے سے کہیں گے کہ آپ سے ذرا دو منٹ بات بھی کرنی تھی اگر موقع مل جائے. اور جب وہ موقع دیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلاح نفس کے لیے نہیں آئے ہیں, اپنی وہ جو دنیاوی پریشانی اسے دور کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر اصلاح نفس کے لیے آتے تو دنیاوی پریشانی بھی دور ہو جاتی اور اخروی پریشانی بھی دور ہوتی. اعتکاف میں بھی ہر سال کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں ان کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں. ماحول ہمیں ایسا ملتا ہے, کوئی ہمیں سمجھاتا نہیں ہے. تین دن, چار دن, پانچ دن گزرتے ہیں, ذرا موقع ملے تو دو منٹ بات کرنی ہے آپ سے, تو پتا چلتا ہے کہ بھائی اسے تو بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہے, اس لیے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں. فیکٹری میں اتنا خسارہ ہوا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ تقاضا کر رہے ہیں, اس لیے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں. صرف اللہ کو ڈھونڈو, اللہ سے اللہ کو مانگو, اور صرف اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اللہ ہمارا ہے تو کوئی ہمیں چھو نہیں سکتا. ایک اللہ والا جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی, وہ کہیں جا رہا تھا, بارش کا موسم تھا, کوئی کھڈے وڈے میں اس کا ایسا پاؤں پڑ گیا تو وہاں ایک کپل کھڑے تھے, میاں بیوی, تو چھینٹے وہ بیوی کے ڈریس کے اوپر جا کر کے لگے, تو بیوی کو محبت بھی تو دکھانی پڑتی ہے نا, تو اس نے تیش میں آ کر کے گریبان سے اسے پکڑ لیا اور زور سے ایک تماچا رسید کیا کہ اندھا ہے تو. ایک بات میرے بھائیو ذہن میں رکھو کہ کون اللہ والا ہے کون نہیں ہے ہمیں دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا. بہت چھپے رستم ہوتے ہیں, اس لیے کسی پر بھی زیادتی کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچنا, اور اللہ والا نہ ہو پھر بھی ہم کسی پر زیادتی کیوں کریں. زیادتی تو غیر مسلم پر بھی جائز نہیں ہے, زیادتی تو جانوروں پر بھی جائز نہیں ہے, ہم کیوں کسی پر زیادتی کریں. ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان و بازوں کو ظاہر کرتے ہیں, اللہ کا اپنا ایک قانون ہے, بازوں کو ظاہر کرتے ہیں, چھپنا چاہیں پھر بھی نہیں چھپنے دیتے. اور اکابر میں کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ظاہر ہونا چاہے لیکن چھپائے رکھے, نہیں, اکابر تو سب چھپنا چاہتے ہیں. ان میں سے دو قسم ہیں, بازوں کو ظاہر کرتے ہیں, بازوں کو چھپا کے رکھتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلنے دے. اور بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کا مقام ان پر بھی ظاہر نہیں کرتے, خود کو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کتنا اونچا مقام ہے, اور موت کے وقت ایک دم کھولتے ہیں اللہ تو پھولے نہیں سماتا وہ کہ او ہو 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 میں تو اللہ کو ابھی ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ میرا مقام ہے. دارا شکوہ اور عالمگیر دونوں کے درمیان میں کھینچا تانی رہتی تھی تگو دو کہ حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے, حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے. شاہ جہان کے دونوں بیٹے تھے, دارا شکوہ غلط رستے پر, عالمگیر تو وہ تو دنیا کی ہوس کی خاطر حکومت چاہتا تھا باپ کی بات, عالمگیر نیک نیتی کے ساتھ کہ اگر حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں دوبارہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آؤں. دونوں کو پتا چلتا تھا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں تو دونوں دوڑ جاتے تھے اور دعا کراتے تھے کہ حضرت دعا کیجئے کہ حکومت مجھے مل جائے. ایک دنیا کی خاطر, ایک دین کی خاطر. دلی میں ایک بزرگ آئے, بزرگ آئے تو دارا شکو کو پتا چلا تو عالمگیر سے پہلے وہ پہنچ گیا. دونوں بھائی تھے, سگے بھائی, اور جا کر کے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ تخت مجھے مل جائے. تخت, تھرون مجھے ملے, یعنی میں بادشاہ بن جاؤں. تو بزرگ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور سوچ کر کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ گئی اور اٹھ کر کے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے. تو ویلیوز جہاں اونچے ہوتے ہیں وہاں بچوں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے, تو بے دینوں میں بھی بہت اونچے ویلیوز ہوتے ہیں, خاندانی ویلیوز جو ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں حضرت, آپ کی جگہ پر میں نہیں بیٹھ سکتا. کہا بیٹھ جائیے, دوسری مرتبہ کہا. کہ نہیں حضرت, یہ بے ادبی ہے, میں نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھ جائیے. کہا کہ نہیں, میں نہیں بیٹھ سکتا. تو بزرگ نے کہا کہ ہم نے آپ کو تخت دینا چاہا لیکن آپ نے نہیں لیا, اگر بیٹھ جاتے تو تخت آپ کا تھا. بہت افسوس ہوا دارا شکو کو, لیکن حد سے بات نکل چکی تھی. عالمگیر کو پتا چلا کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی ملنے کے لیے گئے. حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ تخت مجھے ملے. پھر بزرگ نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے, اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہاں بیٹھ جائیے. کہا کہ نہیں حضرت, یہ آپ کی جگہ پر نہیں بیٹھ, بیٹھ جائیے. نہیں, نہیں بیٹھ سکتا. تیسری مرتبہ کہا تو بیٹھ گئے, اس لیے کہ ان کی صحیح تربیت ہوئی تھی, علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ان کی خاندانی تربیت ہوئی تھی کہ بڑوں کی جگہ پر نہیں بیٹھا کرتے, اور ان کی بزرگوں نے تربیت کی تھی کہ بزرگوں کی جگہ پر نہیں بیٹھا کرتے, یہ بے ادبی ہے. لیکن بزرگ اگر خود کہیں کہ بیٹھو تو حکم کی تعمیل, یہ بڑا ادب ہے. تو یہ بزرگوں کی صحبت یافتہ تھی تو بیٹھ گئے. تو کہا کہ جاؤ بیٹا, تخت تمہارا ہے. تو عالمگیر نے کہا کہ تخت تو ہمارا ہو گیا, لیکن میں تاج پوشی کے ساتھ تخت چاہتا ہوں, عزت کے ساتھ, کراؤن کے ساتھ, ایسا نہیں کہ قابض ہو جاؤ. تاج پوشی کے ساتھ, کراؤننگ کے ساتھ, اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اب سنیے. تو بزرگ کہنے لگے کہ تمہاری تاج پوشی ہو یا نہ ہو, اس کا اختیار اللہ نے اس شخص کے ہاتھ میں رکھا ہے جو تمہیں وضو کراتا ہے. کتنا اونچا بزرگ ہوگا وہ. عالمگیر حیرت میں پڑ گئے کہ میرا وہ خادم جو میرے لیے پانی گرم کرتا ہے, پانی گرم کر کے برتن میں ڈالتا ہے, کندھے کے اوپر تولیہ ڈال کر کے مجھے لا کر کے حضور حضور کر کے اتنے سالوں سے مجھے وضو کرا رہا ہے, اس کے اختیار میں ہے کہ میرے سر پہ تاج آئے یا نہ آئے. کہا کہ جی ہاں. کہا کہ وہ اتنا پہنچا ہوا آدمی ہے کہ جس شخص کے سر پر وہ امامہ اور پگڑی رکھ دے تاج اسی کا ہوگا. ایسے چھپے رستم ہوتے ہیں, اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, کبھی حقارت کی نظر سے مت. حقارت کی نظر سے میرے بھائیو کیوں ہم کسی کو دیکھیں, ہم سے زیادہ حقیر کون ہوگا. اگر مجھے مولانا عمر کے اندر پانچ عیب نظر آتے ہیں تو میں 24 آورز میں مولانا کو کتنی دیر کے لیے دیکھتا ہوں؟ 5 گھنٹے کے لیے. تو ان کو 5 گھنٹے تک دیکھا تو مجھے 5 عیب نظر آئے, اور میں اپنے آپ کو 24 آورز دیکھتا ہوں تو لازمی چیز ہے کہ مجھے میرے اندر یقیناً 5 سے زیادہ عیب نظر آئیں گے. یہ تو لازمی چیز ہے. ان کی پرائیویٹ زندگی کیا ہے کہ وہ کچھ پتا نہیں مجھے. ہم سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے. ہمارے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ, حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے معمولات کے پرچے پر بھی ہم لکھتے ہیں, ہمارے معمولات کے پرچے پر ہیں کہ یہ استحضار رکھے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے. سمجھائیں اپنے آپ کو. ہمارے تو معمولات کے پرچے پر ہی لکھے, اس لیے کہ حضرت بہت تاکید کرتے تھے اس. اب اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ مجھے عالم کی حیثیت سے بھی دیکھتی ہے. لیکن کیا پتا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو ایک بالکل عام معمولی سا انسان ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہو, بہت اونچا ہو, اور وہ اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. سوچو تو صحیح, عالمگیر کے یہاں نوکر وضو کرا رہا ہے. عالمگیر گھر گئے اور گھر جاتے ہی بلایا کہ بھائی ہم وضو کرنا چاہتے ہیں, خادم کو بلاؤ, وضو کرنا چاہتے ہیں. وہ جلدی جلدی کام میں لگ گیا. کام میں لگ گیا, وہ وضو کرنا چاہتے ہیں, وضو کرنا چاہتے ہیں, کام میں لگ گیا. عالمگیر نے کہا ادھر آئیے, اپنے سر پر سے امامہ اتارا. اس زمانے میں تو بادشاہ بھی امامہ اتارا اور کہا کہ کسی جگہ رکھ دیجیے. آستین چڑھائی, وضو کروایا اس سے, اور وضو کروانے کے بعد تولیہ لایا تو تولیہ سے اپنے آپ کو صاف کیا, اور پھر یہ کہا کہ امامہ لائیے. تو معمول کے مطابق اس نے لا کر کے امامہ سامنے ہی رکھا, کہا نہیں میرے سر پہ رکھو. اب وہ بھی جانتا تھا کہ میں جس کے سر پہ بھی رکھ دوں وہ بادشاہ ہے, اور آدمی ڈرتا ہے کہ کس کو میں بادشاہ بنا رہا ہوں, خوف ہوتا ہے. کہا حضور اس سے تو مجھے آپ معذور رکھیے, اس سے مجھے معذور رکھیے. تو عالمگیر نے کہا کہ آج تو آپ کو یہ امامہ میرے سر پہ رکھنا ہی پڑے گا, کوئی عذر قبول نہیں کروں گا, کسی کے دین کا تقاضا ہے, دین کا یہ رکھنا ہی پڑے گا. وہ سمجھ گیا کہ عالمگیر کو کسی صاحب کش بزرگ نے اطلاع کر دی ہے اور اللہ کو یہی منظور ہے, اسی لیے راز کھلا. تو کہا حضور آپ کے سر پہ امامہ رکھنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ. کیا بتائیے؟ کہ امامہ رکھنے کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی شاہی محل میں نہیں رہوں گا, اس لیے کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرا اکرام ہو. ایک لمحے کے لیے بھی شاہی محل میں نہیں رہوں گا, اور آپ مجھے کبھی بھی ڈھونڈیں گے نہیں نہ ڈھونڈوائیں گے. آپ کی ہماری ملاقات اب روزے محشر ہوگی. اور جو کہ دین کا تقاضا ہے, اس لیے آپ بھی میری یہ شرط قبول کر دیجیے, ورنہ آگے والا کام نہیں ہوگا. عالمگیر نے کہا ٹھیک ٹھیک, اور انہوں نے ہاں تو بزرگ کو تماچا مارا. پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. ہوتا ہے نا بس میں بھی, ارے ارے چل اٹھ. خاص طور پہ ہمارے اس ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا زیادہ, ہمارے ملکوں میں وہ مزدور ہے, مزدور بیچارہ دس روپیے طے ہوتے ہیں اور پھر پانچ دے کر کے روانہ کر دیتے ہیں غریبوں کو بیچارہ. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے وہ سوچو, اور وہ پچاس پچپن ساٹھ سال کا بوڑھا آپ کی لگیج اٹھا اٹھا کر کے کولی کا کام کر رہے, اس پہ تھوڑا تو ترس کھاؤ, تھوڑا تو ترس کھاؤ. اگر وہ دس مانگتا ہے تو کہ ٹھیک ہے دس روپیے طے ہو گئے, چلو اٹھا کر کے چلو, اور دس کی جگہ پہ اسے پچاس دو. اور ایسا سوچو کہ کم سے کم یہ پچاس ساٹھ سال کی عمر میں محنت کی روزی تو کما رہا ہے, میں اس کا تعاون کر دوں, یہ میرے چندے کا زیادہ مستحق ہے. بھائی ہم لوگ یہاں انگلینڈ سے وہاں جاتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے سب کیا مشکل ہے. ٹیکسی والے کے ساتھ بھی جھک جھک, رکشے والے کے لیے بھی جھک جھک. وہاں کا آدمی ہے جو مہینے کے پانچ چھ ہزار روپئے کما لیتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے, وہ اگر کچھ جھک جھک کرے تو سمجھ میں آئے. لیکن وہاں کا آدمی بھی صاحب مال ہو یا, لیکن نہیں, غریب طبقے پر ایسے ہم ظالم بن کر کے مسلط ہو جاتے. دیکھنا چاہیے کہ غریب آدمی ہے اسے دے دیا, اور اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے. تو تماچا مارا برداشت کر گئے, اللہ والے تھے, معافی وافی مانگ کر کے آگے چلے گئے. جان بوجھ کے تو وہ چھینٹے اڑے نہیں تھے. آگے جب چلے گئے تو وہاں ایک صاحب کھیر بیچ رہے تھے, گرم گرم کھیر, سردی کا موسم, بارش ہو رہی تھی تو گرم گرم کھیر. इनकी नजर इन बुजुर्ग पर पड़ी तो कहा कि इधर आओ और इनसे कहा कि आज मैं घर से ये नियत करके निकला था कि सबसे पहली नजर जिस पर मेरी पड़ेगी उसे मुफ्त में खीर खिलाऊंगा, इसलिए आप ही खीर लीजिए। तो एक तरफ होकर के ऊपर देखकर कहने लगे कि अल्लाह मियां आपकी शान भी अजीब है, कभी तमाचा खिलाते हैं कभी मुफ्त की खीर। क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक था ना, मोहब्बत में बराबर है, वफा हो कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। वो तमाचे में भी बहुत मजा आया होगा कि अल्लाह की तरफ से था। अभी ये आराम से वहां बैठे हुए थे, वो तमाचे का थोड़ा बहुत सदमा भी होगा, खीर पी रहे थे, बैठे हुए थे, कुछ तफक्कुरात में होंगे, सोच में होंगे, मुराकबे में होंगे कि वो औरत जो है वो अपने खानदान के दो चार मर्दों को लेकर के वहां पहुंच करके ये है वो शख्स, ये है वो शख्स, शोहर नहीं था साथ में, ये है वो शख्स। भाई ये तो फिर आ गए, अभी तो ये छींटे का मसला हल ही नहीं हुआ है। तो जरा गुफ्तगू हुई, उससे अंदाजा ये हुआ कि वो औरत ये कहना चाह रही है कि मेरे शौहर का कत्ल हुआ है और ये है कातिल। आज पौन घंटा एक घंटा गुजरा होगा, वो अपने खानदान के लोगों से कह रही थी कि मेरा शौहर जो कत्ल हुआ है इसने कत्ल किया है। तो कहा कि मैंने कत्ल किया, हुआ किया है? तो कहा कि वो हम लोग, हमारे शोहर ने तुमको तमाचा मारा और तमाचा मारने के बाद हम लोग घर पहुंचे और वो बालाई, घर के बालाई हिस्से में चढ़ रहा था कि बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया कि वहां से वो फिसला और फिसल करके नीचे गर्दन पे गिरा और गर्दन टूट गई और मौत वाके हो गई है। तो उन्होंने तुमको तमाचा मारा था तो तुमने ही बद्दुआ की होगी, इसलिए तुम कातिल ठहरे। और बात तो यही थी, अल्लाह ने इंतकाम लिया, अल्लाह वालों की तरफ से अल्लाह इंतकाम लेता है। इसीलिए हदीस कुदसी में अल्लाह ताला शानुहु इंशाद फरमाते हैं कि मन आदाली वलीयन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी करता है मैं जंग का ऐलान करता हूं, वो सब्र जब्त करेगा लेकिन मैं इंतकाम लूंगा। इसीलिए हमारे तमाम मशाइख ये कहते हैं कि अल्लाह वालों के बारे में बहुत एहतियात करना, अल्लाह वालों के बारे में बहुत एहतियात करना, अल्लाह वालों के बारे में बहुत एहतियात करना। और हजरत शेखुल हदीस साहिब रहमतुल्लाह अली के वालिद की एक नसीहत जो इंतकाल के बाद हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अली तक पहुंची, वो तो ये थी कि अल्लाह वालों के, ए जकरिया, अल्लाह वालों के मामले में बहुत एहतियात करना, इसलिए कि उनकी उल्टी भी सीधी होती है। अल्लाह वालों के मामले में बहुत एहतियात। तो अब इसे जरा बोलने का मौका मिल गया, उसने कहा ओहो अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे समझ में आ गया। असल में बात यह हुई है कि तुम जो है तुम अपने शोहर के साथ खड़ी थी और वो तुम्हारा आशिक था, तो तुम्हें जब छींटे की वजह से तकलीफ हुई तो आशिक से बर्दाश्त नहीं हो सका तो उसने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, और जब मेरे चेहरे पे तमाचा लगा तो मेरा आशिक भी बर्दाश्त न कर सका। उनको सबक सिखाने के लिए कि आइंदा किसी और के साथ ये किया ना जाए, मालदार घराने के लोग। तो जिस तरह तुम्हारे आशिक से बर्दाश्त न हो सका, मेरे आशिक से भी बर्दाश्त न हो सका, तो उसने तुम्हारे शोहर को बड़ा तमाचा मारा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दीन की सही समझ, दीन का मिजाज, दीन का मजाक समझ में तब आता है जब हम बार बार ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो दीन के मिजाज और दीन के मजाक को समझ चुके हैं। और ये वो उलमाए किराम हैं जो अपनी किसी के पास तरबियत करा चुके हैं, तरबियत याफ्ता उलमाए किराम, जिन्होंने आलिम होने के बावजूद अपने आप को झुकाया, ऐसे लोगों के सामने झुकाया जिनके बारे में उनको इत्मीनान था कि ये हमारी इसलाह करेंगे, और उसमें डांट डपट भी होती है, खिदमत भी करनी पड़ती है सबके सामने। आलिम आलिम की हैसियत से नहीं रह सकता मशाइख के यहां। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो तो दीन की सही समझ आएगी, वरना जंगल में हम घूमते रहेंगे और हमें दीन समझ में नहीं आएगा। हम ऐसा समझते रहेंगे वादी तीह की तरह कि हम सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन जब मौत आएगी तो पता चलेगा कि जहां हम थे वहीं हैं हम। तो वो बनू इसराइल का वाकया है ना, सुबह से शाम तक चलते थे, दूसरे दिन उठते थे तो वहीं। तो दीन की मेहनत में लगे रहेंगे और जब मलकुल मौत आएंगे तो पता चलेगा कि हम तो वहीं हैं जहां पहले थे। उलमाए किराम के साथ, अहलुल्लाह के साथ, अल्लाह वालों के साथ जिन्होंने अपनी इसलाह कराई है, ऐसे लोगों की सब हफ्ते में ज्यादा नहीं तो एक मर्तबा 15 मिनट के लिए जाओ जरूर, उससे बहुत नफा होगा आपको, बहुत नफा होगा, दीन की सही समझ आएगी। उलमा को यह कहा जाता है, उलमा को यह नसीहतें की जाती हैं कि फारिग होने के बाद शरीयत मुतहरा का मिजाज और मजाक सही तौर पे समझना हो तो अब आप आलिम हो गए हैं, अब जाकर के बुजुर्गों की खिदमत कीजिए, बुजुर्गों की सोहबत में बैठिए अहलुल्लाह की, तो इससे इंशाल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि जाओ सारे मसाइल हल होंगे, लेकिन नीयत ये रखो कि अल्लाह को पाना है, बस अल्लाह को पाना है, इसलाह करानी है, तज़किया कराना है। बाकी दूसरे उम्र तो बहुत छोटे हैं इसके मुकाबले में, बहुत छोटे, उन उम्र की नीयत करके हमें नहीं आना चाहिए। उसके लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, ऐसे माहौल में दुआ भी कर सकते हैं। इसीलिए शुरू शुरू में हमारा तो एहतिकाफ बस ऐसे ही गुजर जाता है, दुआ फरमाए कि आप लोगों की वजह से कबूल हो जावे। इबादत तो आप लोग करते हैं, वसूल तो आप लोग करते हैं अशरे अखीरा को, मेरा तो बस ऐसे ही मिलने मिलाने में ही गुजर जाता है। तो शुरू में जो भी मिलना चाहता था उससे मिलते भी थे, लेकिन बंद कर दिया बाद में, इसलिए कि कोई भी अल्लाह की फिक्र लेकर नहीं आता मिलने के लिए, अपने मसाइल लेकर के आता है। तो मसाइल हल करने वाला तो अल्लाह है, मैं क्या हल करूंगा मसाइल? और अल्लाह हल तब करेगा जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक होगा। तो यहां आने के बाद बस इसलाह की फिक्र हो, तज़किया की फिक्र हो, अहलुल्लाह के पास जाओ और उनके पास भी यही फिक्र लेकर के जाओ, बाकी सब चीजें खुद ब खुद जिक्सो पजल पूरा सेट हो जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस अगर हमारा अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो गया। तो ये अभी आप हजरात आए हैं, तो जिन हजरात का किसी शेख से ताल्लुक नहीं है उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि पास टू प्यूरिफिकेशन जो हमारे यहां से छपा हुआ है वो हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का मजमून है, उसमें हजरत ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि शेख कैसे ढूंढा जाए। अजीबी गलती होती है, लोग देखा देखी बैत हो जाते हैं, देखा देखी ऐसा नहीं, वुजू करते हैं तो पहले वुजू का तरीका सीखते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो पहले नमाज का तरीका सीखते हैं, है ना, तिजारत करते हैं तो पहले तिजारत की के इन्स एंड आउट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसे शख्स को ढूंढना जो हमारी पूरी लाइफ में हमारा शेख रह करके हमें अल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसका भी तरीका है, वो तरीका पहले सीखना चाहिए, और तरीका सीख करके आप शेख को ढूंढो, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। और शेख को ढूंढो का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में या एक हफ्ते में शेख हो जाओ, नहीं, वो तरीका उसमें लिखा है, शेख को ढूंढो। देखो हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये आता है कि जब कोई आता था बैत होने के लिए, न हजरत उसे जानते हैं न उसने हजरत को कभी देखा है, तो हजरत पूछते थे कि मियां तुमने शादी की है? तो कहा कि जी हजरत शादी की है। तो यही हुआ था कि जो तुम्हारी बेगम है उससे टकरा गए और तुमने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और उसने कह दिया कि मैं भी तैयार हूं। कहा कि नहीं हजरत ऐसा तो नहीं हुआ, क्या हुआ था? क्योंकि हमने उनकी तहकीक की, उन्होंने हमारे बारे में तहकीक की, हमें देखा, हमने उनको देखा, खानदान वालों ने तहकीकात की, सारा सब कुछ करने के बाद फिर पैगाम गया तो कि जी हां यहां कयाम कीजिए, और कयाम करके आप हमें देखिए और आपको देखने का हमें मौका दीजिए।
پھر دیکھیں گے کہ کمپیٹیبلٹی بھی ہے یا نہیں, یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. اب آج کل مشائق کے یہاں تھوڑی نرمی ہو گئی, اس لیے کہ یہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ دو دو اور تین تین مہینے جا کر کے وہاں رہے اور دیکھے, مگر یہ کہ اطمینان ہو دل کو, پتا چلے کہ بیعت کیوں ہونا ہے, کیا مقصد ہے, اور شیخ ڈھونڈ کر کے شیخ کی پھر رہنمائی پر عمل کرے. اور جب تک کوئی شیخ نہ ملے وہاں تک نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرے, بری صحبت سے بچے, اہل اللہ کہ جہاں کہیں مجلسیں ہوں اس میں جائیں. اور ہمارے یہاں سے اصلاح کا آسان نسخہ ایک چھوٹا سا کتاب چھپنے کے لیے گیا ہے, انشاءاللہ آپ حضرات کے جانے سے پہلے آ جائے گا, وہ لے لیں اور اس میں جو 6 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں ان 6 پوائنٹ پر عمل کرے. لیکن اس سے اصلاح نہیں ہوگی, یہ تو وقتی طور پر, جب تک کہ کوئی اصل جو اصلاح کا طریقہ ہے وہ یہی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور باقی ہمارے اکابر بھی کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ کسی شیخ کامل کو ڈھونڈ کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے پامال کرے اور فنا کرے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.